نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الطلاق کریں گے. سورۃ طلاق نام سے ہی جیسے واضح ہے اس میں طلاق کے احکامات دیے گئے ہیں, اور امپورٹنٹ سورہ اس لحاظ سے ہے کہ یہ ہماری عام روزمرہ زندگی سے متعلق احکامات ہیں جو تمام لوگوں کو جاننے چاہیے, بیسک رولز, اور ان کی جب جانکاری نہیں ہوتی تو اکثر لوگ ایسے معاملات میں غلطیاں کر دیتے ہیں یا دوسروں کو غلط مشورے دے دیتے ہیں. تو امپورٹنٹ سورہ ہے, سورت کا نام اس کا ٹاپک بھی ہے اور اس کی پہلی آیت میں بھی ہے. یہ مدنی سورت ہے اور اس کو چھوٹی سورہ نساء بھی کہا گیا, یعنی آپ ایک لمبی سورہ نساء تو پڑھ چکے ہیں, یہ اسی کی شارٹ فارم ہے, اور اس میں بھی عورتوں کے خاص طور پہ مسائل کو ڈسکس کیا گیا ہے. آپ سمجھ لیں کہ سورہ نساء کی تکمیل اس سورت سے ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہماری بات ہوئی کہ اس سورت میں طلاق کے مسائل ہیں, عدت کے مسائل ہیں, دودھ پلانے کے مسائل ہیں, حاملہ عورت سے متعلق احکامات ہیں, اور اس کے بعد آخری رکوع جو ہے, یعنی دوسرا رکوع جو اس سورت کا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے پھر دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوا. اور اس میں بہت اہم ایک مضمون ہے جو بار بار آئے گا, اور وہ ہے تقویٰ. اور تقویٰ کے ثمرات کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے پچھلی دفعہ ایمان کے ثمرات پڑھے تھے نا, کہ ایمان سے ہمیں کیا ملتا ہے, ہمیں کیا کیا پتہ چلا کہ کیا ملتا ہے, ہماری سوچ کیسے بدلتی ہے, ہمارے گھر والوں کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, مال کے بارے میں, ہمارا توکل اللہ کے اوپر کیسا ہو جاتا ہے, پھر ہماری مصیبت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنے لیے. یہ سب ایمان کے ثمرات تھے جو ہم نے پڑھے تھے. آج آپ کو پتہ چلے گا تقویٰ کے ثمرات کیا ہیں. اگر میرے اندر تقویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا انعام دے گا. بہت ہی امپورٹنٹ اس میں تقویٰ سے متعلق آیات ہیں. اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ احکامات کی ایک لسٹ دے دیو, چیک لسٹ 1 2 3, یہ احکامات ہیں اور بس ان کو لے کر جاؤ, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ایمان اور تقویٰ ان کو بھی یاد کرایا ہے, کیونکہ صرف احکامات دے دینا کافی نہیں ہے, خاص طور پہ انسان کی جو آئلی زندگی ہے, گھریلو زندگی ہے, جس میں کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا, وہ دونوں میاں بیوی جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے, اس میں تقویٰ کے بغیر گزارا نہیں چل سکتا. اگر خدا خوفی نہ ہو تو مسئلے نہیں حل ہو سکتے. آپ دیکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح میں بھی جو آیات ہیں ان میں بھی بار بار تقویٰ کی تاکید ہے, اور طلاق سے متعلق احکامات ہیں ان میں بھی بار بار تقویٰ کی نصیحت کی گئی ہے. صورت ایسی ہے کہ جس میں آپ کی بہت زیادہ توجہ چاہیے ہوگی, ادروائز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. یہی میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. اور آپ کی کوئی کام کرتے ہوئے بھی یہ صورت نہیں سن سکتے, کیونکہ پوائنٹس اس میں سے مس ہو گئے تو آپ لاسٹ ہو جائیں گے. اس میں ساتھ ساتھ آپ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے جو امپورٹنٹ باتیں ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ چونکہ طلاق کے احکامات ہیں اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, تو الحمدللہ آپ کو کچھ تھوڑا بہت تو آئیڈیا ہوگا کہ طلاق کے کیا احکامات ہیں, اور ان کے مطابق آپ کو یہ بھی معلومات ہوں گی کہ طلاقیں بھی یعنی دو طرح کی ہوتی ہیں, رجعی طلاق اور طلاق مغلظہ یا طلاق بائنہ کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو ایک بات سمجھا دی ہے. اصل میں تو امت کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر طلاق دینی ہو تو کیسے دی جائے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نکاح کا تو یعنی اس کو بھی صحیح خیر سمجھا تو نہیں جاتا کہ نہ اس کی ذمہ داریوں کا کوئی پتہ ہوتا ہے, نہ حقوق و فرائض کی کوئی بات بتائی جاتی ہے, بس شادی کر دی جاتی ہے کہ بڑے ہو گئے تو شادی ہو جانی چاہیے, اور نہ ہی طلاق کے بارے میں ذرا بھی کوئی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ کیا کیسے دی جاتی ہے, کیا اس کا طریقہ کار ہے, کیا پابندیاں ہیں اس کے اندر, پھر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے بارے میں کتنے کلیئر ہیں, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہمارا دین اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ طلاق ہو, ٹھیک ہے. ہمارے دین کے اندر یہ کوئی بہت کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے, جیسے کہ دوسروں کے ہاں تو ایک کھیل ہی بنا ہوا ہے نا, لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو بہت پسند نہیں کیا جاتا. مگر یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی چاہے کیسے بھی رہے مگر اس کو جب شادی ہو گئی ہے تو ایک ہی آدمی کے ساتھ بس نبھا کرنا ہے, یا آدمی کو اس عورت کے ساتھ ہی رہنا ہے چاہے آپ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, یہ بھی نہیں ہے. جہاں پہ یہ ضرورت پڑ جائے وہاں پہ علیحدگی بھی ہوگی, وہاں پہ کس طرح سے معاملات کیے جائیں گے یہ ایسے ہی نہیں بتا دیے گئے قرآن میں, یہ اس لیے بتائے گئے کہ ان کے اوپر عمل ہوگا. اور یہ آپ دیکھیں, نوٹ کیجئے کہ حالانکہ بہت سارے اور احکامات بھی ہیں لیکن جتنا قرآن کریم میں زور دیا گیا ہے گھریلو زندگی کے احکامات کو جیسے ہائی لائٹ کیا گیا ہے, جیسے ان کو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے, چاہے وہ نکاح ہو, چاہے عدت ہو, طلاق ہو, رضاعت ہو, ان سب کے بارے میں سورہ بقرہ میں بھی آپ دیکھیں گے کئی رکوع ہیں اس میں, سورہ نساء میں آپ دیکھیں, سورہ نور, ان سورتوں کے اندر بتائی گئی ہیں یہ باتیں. اب سورہ مجادلہ آپ نے پڑھی زہار کے بارے میں, اس میں احکامات آپ نے دیکھے, تو یہ کیا آپ سوچتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہیں, جسٹ بس دے دیے گئے احکامات اور کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ ہیں؟ نہیں, پھر ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان احکامات کو سمجھے اور ان کے مطابق ہی پھر عمل کرے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ چونکہ یہ احکامات نافذ نہیں ہیں قانونی طور پر, اس لیے وی ڈونٹ کیئر, ہم تو یہاں پہ رہتے ہیں تو ہم اس لیے یہاں کے مطابق چلیں گے, ایسا نہیں ہوگا. مسلمان کہیں بھی چلا جائے, وہ چاند پہ بھی جا کے رہنے لگے, تو اس کو انہی احکامات کے اوپر چلنا ہے, ملکوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات کو سمجھنے جو بہت ضروری ہے, اور دوسرے یہ کہ جو گھریلو زندگی ہے اس کی کیا اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ اس کے اوپر اتنی ڈیٹیل کے اندر احکامات دیے گئے. جی ہاں, اس لیے کہ اسی سے معاشرہ بنتا ہے. اگر بروکن فیملیز ہوں گی تو نسلوں تک کے اوپر اثر جائے گا. خاندانی یونٹ اگر مضبوط نہیں ہے تو اس کے بڑے دور اثر نتائج ہوتے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. یہ خاندان کا ٹوٹنا جو ہے نا بہت طرح سے خرابیاں پیدا کرتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بارے میں بتایا تھا کہ کس چیز سے وہ سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, اور وہ میاں بیوی کو جدا کرا کے خوش ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے یہ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ایک وہ چیز ہے جس کی ضرورت بھی ہے, اور معاشرے میں ایسا ہوگا بھی نہیں نبھ رہی, آپس کے اندر رہ رہے ہیں بہت عرصے سے, لیکن ہر وقت کی لڑائی ہے, ہر وقت کا ایک دوسرے کے ساتھ یعنی دیکھ کے ایک دوسرے کو برداشت نہیں ہے, حقوق و فرائض ادا نہیں ہو رہے آپس میں, اور گھر کا ماحول ایک جنگ کا میدان نظر آتا ہے, بچوں کے اوپر غلط اثرات پڑ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں اسلام نہیں کہتا کہ نہیں ضروری ہے کہ بس جڑے ہی رہو چاہے جو مرضی ہو رہا ہے, پھر وہ اپنا راستہ لے, وہ اپنا. آج ہم دیکھیں گے بھی سیکنڈ آیت میں کہ بھائی ٹھیک ہے پھر جاؤ زندگی گزارنی تو ٹھیک سے گزارو, ورنہ اپنے راستے الگ کر لو. ہاں, مگر یہ نہیں کہ کوئی عورت صرف جسٹ چھوٹی سی بات کے اوپر ہی طلاق لینے کا مطالبہ کرے, طلاق چاہے، یا ایک آدمی ہے اس کو بس شادیوں کا ہی شوق ہے، وہ شادی کرتا ہے طلاق دیتا ہے پھر اگلی شادی کر دیتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو طلاقیں نہ دو، اللہ بکثرت طلاق دینے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ مزہ چکھنے والوں اور چکھنے والیاں جو بکثرت طلاق دینے والے ہیں ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کو کوئی ایک کوئی فن چیز نہیں ہے، نہ کوئی ایک ایسی پسندیدہ بات ہے کہ بس کچھ ذرا سی بات ہوئی اور طلاق کا مطالبہ شروع ہو گیا اور ٹھیک ہے پھر طلاق دے دو مجھے، یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس سے آپ نوٹ کریں گے کہ اسلام چاہتا ہے کہ گھریلو زندگی پیسفل ہو۔ ٹھیک ہے، انسان ہے تو کبھی لڑائیاں بھی ہوں گی، کبھی اٹھنا منانا بھی ہوگا، ناراضگیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، اختلاف بھی ہوں گے آپس میں، ایک ایک طرح سے سوچتا ہے دوسرا دوسری طرح سے سوچتا ہے، لیکن چلتے جا رہے ہیں اور اچھی طریقے سے چل رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ یہ چیزیں تو ہوں گی، دو انسان بالکل الگ ہیں تو طبیعتیں بھی فرق ہوں گی، ان کی براٹ اپ فرق ہوتی ہے، ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ فرق ہوتی ہے، تو ہو سکتی ہیں ایسی چیزیں۔ لیکن اگر یہ روزمرہ زندگی کا ایک معاملہ بن جائے کہ بس ہر وقت کی ہی ایک یہ کھٹ پٹ چلتی رہے، تو یہ کوئی ہیلدی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ تو اب اس میں کوئی اپنے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے، اس نے رہنا ہے یا نہیں رہنا، وہ الگ کی باتیں۔ جو ہم یہاں پہ پڑھنے والے ہیں وہ یہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ اگر علیحدگی کرنے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا۔ ایک تو پہلے یہ بات کو سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور اس کو بہت بڑا ایک ایشو بنایا جاتا ہے کہ جی آدمی کو طلاق کا حق ہے اور عورت کو کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں، عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے، وہ تو آدمی کو ہی ہے، لیکن عورت الگ ہونا چاہتی ہے، کوئی ایسے مسائل ہیں تو وہ خلع کے ذریعے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، یہودیوں کے اندر ایسا ہے کہ بھائی ان کے تو اگر آدمی طلاق دیں گے تو وہ عورت آزاد ہو سکتی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، کوئی ان سے یعنی اس عورت کو الگ نہیں کرا سکتا، چاہے کوئی عدالتیں ہیں، چاہے کوئی ماں باپ ہیں کسی کے، چاہے کوئی کچھ ہے معاشرے ہیں، کوئی کسی کا پریشر نہیں، جب تک وہ آدمی نہ طلاق دے۔ اور یہ بات ایسی ہے کہ اگر مسلمانوں کی کوئی بات اس قسم کی کوئی ہوتی تو اس کو اتنا اچھالا جاتا کہ دیکھو جی اسلام ایسے کہتا ہے، لیکن ان کے اندر ہے اور وہ اس طرح سے ہی چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسے نہیں ہے، اگر آدمی کو حق ہے کہ وہ الگ ہونے کے لیے طلاق دے سکتا ہے، تو عورت بھی وجوہات کی وجہ سے، ایسے ہی نہیں بیکار نہیں، وہ بھی خلع لے سکتی ہے اور اس کے ذریعے الگ ہو سکتی ہے۔ تو اس کا جو طریقہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، آدمی کے لیے الگ ہونے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے، اور عورت کہتی ہے نہیں مجھے بھی اسی طرح حق ہونا چاہیے جیسے آدمی طلاق 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 کہہ کے فارغ کر دیتا ہے، میں بھی اس طرح اس کو طلاق کہہ کے فارغ کر دوں گی۔ تو یہ عورت کو نہیں دیا گیا، اور اس کے پیچھے بہت بڑی حکمتیں، عورت کی نیچر اس میں بہت بڑی ایک وجہ ہے کہ جو جذباتی نیچر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو اگر یہ حق دے دیا جاتا تو پھر وہ یہ نہ ہوتا کہ وہ غلطی کر بیٹھتی۔ مگر جیسے ہم نے پہلے جب زہار کی آیات پڑھی تھی تو میں نے اس وقت بھی آپ کو یہ بات مینشن کی تھی کہ اگر آدمی بھی عورت کے لیول پر ہی اتر آئے، یعنی وہ بھی اتنا ہی جذباتی ہو جیسے کہ عورت جذباتی ہوتی ہے، اور جیسے کہ عورت کو سمجھ نہیں آتی اور وہ کبھی جذبات میں آ کے کچھ باتیں بول جاتی بعد میں پچھتاتی، یا اگر آدمی بھی اسی لیول پہ ہی اتر جائے، تو آدمی کو تو اللہ نے اس لیے یہ حق دیا تھا کہ وہ زیادہ سمجھداری کے ساتھ کام لے گا، وہ جذباتی ہو کے نہیں ایک دم بول دے گا، وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہوگا، اس وجہ سے اس کو یہ حق دیا گیا۔ لیکن اگر آدمی وہی کرنے لگے کام جس کی وجہ سے عورت کو نہیں یہ حق دیا گیا، تو پھر فرق کیا رہا؟ ٹھیک ہے، فرق کیا رہا؟ تو اس لیے آدمیوں کو چاہیے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو قوام بنایا ہے، جو ان کو یہ ایک بہت بڑا حق دیا ہے، تو وہ اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں اس حق کو۔ ان کو اللہ نے ذمہ دار بنایا، اس لیے نہیں بنایا کہ وہ زیادتیاں کریں، بلکہ ان کی پوچھ بھی زیادہ ہونی ہے، ان کو ذمہ دار بنایا ہے تو اب ان کو ان سے سوال بھی زیادہ ہوگا. ظاہر ہے جو کسی چیز کے اوپر رسپانسیبل بنایا جائے, آپ گھر میں بھی ایک بچے کو رسپانسیبل بنائیں, آپ کی کلاس میں کچھ لوگ ہیں جن کو گروپ انچارج بنایا گیا وہ رسپانسیبل ہیں اپنے گروپ کے, تو ان سے پوچھا جاتا ہے نا پھر. تو اگر ایک گھر کے اندر ایک آدمی ذمہ دار بنایا گیا ہے تو جو بھی اس قسم کے معاملات ہوں گے اس میں سب سے زیادہ تو اس کی پوچھ ہوگی نا. تو اس لیے آدمیوں کو اس چیز کے بارے میں سمجھ رکھنی چاہیے, اور ان کو یہاں پہ احکامات دیے گئے ہیں کہ جب تم نے طلاق دینی ہو تو پھر تم طلاق کیسے دو گے, طریقہ کار کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پہ خلع کی نہیں بات آئی ہے, طلاق کی ہے. اور اس کے اندر بہت غمگین ہونے کی ضرورت نہیں کہ اچھا آدمیوں کو ہی سارا رائٹ دے دیا. میں نے آپ کو بتایا عورت کے پاس خلع کا, یا پھر وہ عدالت میں جا کے اپنا نکاح کینسل بھی فسخ بھی کرا سکتی ہے. دیکھتے ہیں آیت کو, آیت نمبر 1 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا طلقتم النساء, جب طلاق دو تم عورتوں کو. سب سے پہلے تو طلاق کا معنی کیا ہے؟ طلاق کا معنی یہ ہے کہ جو نکاح کا کانٹریکٹ ہے جب اس کو آپ نے اینڈ کرنا ہے, عقد نکاح کو ختم کرنا ہے. اب دیکھیں ایک جب نکاح ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے نا دو لوگوں کے درمیان, اس کانٹریکٹ کو اب ختم کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں طلاق. تو جب طلاق دو تم عورتوں کو, فطلقوهن لعدتهن, تو طلاق دو ان کو ان کی عدت کے لیے. یعنی یہاں پہ لی عدتهن سے مراد کیا ہے؟ فی عدتهن, عدت میں. جب طلاق دینے کا ارادہ کرو تو یعنی عدت کے آغاز میں, عدت کے شروع میں طلاق دینی ہے تم نے. یعنی اس کی ایک ٹائمنگ رکھی گئی ہے کہ کس وقت طلاق دے سکتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ ادھر جھگڑا ہوا ادھر منہ سے وہ الفاظ بول دیے اور سوچا کہ بس طلاق ہو گئی ہے. نو, اس کا ایک ٹائم شریعت نے مقرر کیا, اور وہ ٹائم کون سا ہے وہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ٹائم ہے. اور دوسرا حکم کیا دیا گیا, وَأَحْصُ الْعِدَّةَ, اور گنو عدت کو. یعنی عدت ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو گننا بھی ضروری ہے, کیونکہ اس کی بیس کے اوپر بہت سارے معاملات ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب پہلی بات, عدت کیا ہوتی ہے؟ عدت دو طرح کی ہے. ایک عدت وہ ہے جو بیوہ کی عدت ہوتی ہے. اس کا بھی آپ کو پتا ہوگا کہ کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس عورت کے اوپر 4 ماہ اور 10 دن کی عدت ہوتی ہے. اور یہ 4 ماہ 10 دن کون سے ہیں؟ یہ لونر کیلنڈر کے مطابق قمری مہینے جو ہیں وہ 4 مہینے 10 دن. آپ اگر یہ کرسچن کیلنڈر سولر کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے مطابق ہی جو یہ مہینے گرنے لگے. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ اس عدت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے گی, وہ کوئی بناؤ سنگھار نہیں کرے گی, وہ نکاح نہیں کر سکتی, وہ خوشبو نہیں لگا سکتی, کوئی بہت ضروری نہیں کالے کپڑے پہنے, مگر کوئی ایسے بھڑکیلے رنگیلے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی, اور گھر سے نہیں نکل سکتی, گھر میں ہی رہے زیادہ تر, انلیس کی کوئی بہت ہی ضرورت ہے ارجنٹ تو پھر نکل سکتی ہے, ورنہ وہ اپنا وقت گھر میں گزارے گی. یہ اس کی عدت ہے. مگر جو طلاق کی عدت ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ عدت نہیں ہے جو بیوہ کی عدت ہے. ٹھیک ہے, وہ کیسی ہوگی؟ نمبر 1, اس میں بھی شادی تو نہیں کر سکتے, اس عدت میں بھی شادی نہیں کر سکتے, نہ ہی کوئی پروپوزلز لے سکتے ہیں, کوئی رشتے بھی نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکل سکتی, یا وہ زینت نہیں کر سکتی, یا جیسے پہلے کرتی تھی اپنے شوہر کے لیے, جیسے ہوتا ہے طلاق رجعی کی صورت میں, تو وہ زینت بھی کرے گی, سب کچھ کرے گی. ہاں طلاق جو مغلظہ ہے 3 طلاقوں کے بعد, ہاں وہ پھر اس گھر میں نہیں رہ سکے گی. اگر بعض جگہ پہ آتا ہے, آج ہم پڑھیں گے بھی وہ, کہ نہیں پھر اس گھر میں بھی اس کو رکھا جائے گا. تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ان کی عدت کے لیے ان کو طلاق دو، یعنی عدت کا جو آغاز ہے، شروعات ہے، اس میں طلاق دی جائے گی، کیونکہ عدت طلاق یافتہ کی کتنی ہے؟ تین حیض، تھری سائیکلز، ٹھیک ہے؟ اب کیسے ہوگا یہ؟ پہلے اس کے اندر ایک واقعہ دیکھ لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک شخص نے طلاق دی تھی، اور اس نے جو طلاق دی وہ ایسی طلاق تھی کہ حیض کے دوران ہی طلاق دے دی تھی، جس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ جاؤ اپنی بیوی کو جا کے اس سے رجوع کر لو، اور جب وہ حیض سے پاک ہونے تک اس کو اپنے پاس رکھو، جب حیض سے پاک ہو جائے، دوسرا حیض یعنی آ جائے، اس سے نہا لے، پھر اس کے بعد طلاق دو۔ سمجھائی؟ یہ عبداللہ بن عمر تھے، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، تو یعنی اس وقت حیض ہے، اس کو اس وقت پیریڈ ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ابھی رجوع کر لو، کیونکہ تم نے حیض کی حالت میں دی ہے، حیض کی حالت میں طلاق دینا منع ہے، تو حیض کی حالت میں نہیں دے سکتے۔ اب سوال فوراً ہی آتا ہے، نہیں طلاق ہو جائے گی کہ نہیں؟ طلاق ہو جائے گی، لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ مسنون طریقہ کیا۔ اب کیا ہے کہ جس وقت کہ وہ حیض سے فارغ ہو جائے، اور پھر دوبارہ اس کو دوسرا حیض آئے، اس سے نہا لے، پھر اگر جی چاہے تو طلاق دے دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ کار بتایا گیا کہ پاکیزگی کی حالت میں اس کو طلاق دو، اور تب دو جس وقت کے اس طہر میں، طہر سمجھتے ہیں جو کلین حالت ہوتی ہے، اس میں طلاق دی جائے جس میں اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا ہوا، اس میں طلاق دی جائے۔ یعنی اگر حیض کی حالت میں دی ہے تو رجوع کر لے، اگر رجعی طلاق ہے تو، ایک دفعہ دی ہوئی ہے یا دوسری دفعہ دی، جب حیض سے فارغ ہو جائے، پھر اس کے بعد حیض آئے، اس حیض سے بھی جب پاک ہو جائے، اس وقت اگر طلاق دینا ہے تو اس طہر میں مباشرت کے بغیر طلاق دی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو اب سمجھ آ گئی بات کہ طلاق حیض کی حالت میں دینا حرام ہے، اگر کسی نے ایسا کیا ہو تو پھر اس کو رجوع کرنا چاہیے، اور طہر میں بھی کس میں دی ہو؟ جس میں تھرو آؤٹ اس سے مباشرت نہ کی ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر طہر میں ایسا طہر ہے جس میں کہ مباشرت کی ہوئی ہے، تو اس میں بھی طلاق نہیں دی جا سکتی، یعنی حرام ہے دینا۔ یہ بات امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پہلا حکم کیا دیا گیا کہ جب کسی عورت کو کسی آدمی نے فارغ کرنا ہو، طلاق دینی ہو، تو اس مدت انتظار کو عدت کہتے ہیں، یعنی جب جو طلاق دینے کے بعد جو ٹائم آئے گا اس کو عدت کہتے ہیں، عدت کے شروع ہونے کے وقت طلاق دی جائے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو تھوڑی سی طلاق کی اقسام بھی بتا دیتی ہوں۔ پہلی طلاق کی قسم ہے طلاق احسن یا مسنونہ طلاق، سنت کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عورت حیض سے پاک ہو، اور پاکی کے دنوں کے اندر آدمی نے اس سے کوئی تعلق نہ قائم کیا ہو، ان میں صرف ایک طلاق دی جائے، وہ بھی ساری نے ایک طلاق دی جائے، اور طلاق بدعی طلاق، بدعت طلاق یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ میں 10 طلاقیں کہہ دیں، 3 طلاقیں کہہ دیں، کتنی بھی کہہ دیں۔ نمبر 2، عورت کی پیریڈز میں اس کو طلاق دے دی جائے، یا ایسی وقت میں دی جائے جس پاکی میں اس کے ساتھ تعلق بھی قائم کیا ہو،
ठीक है।
अब जो हम पहले पढ़ चुके हैं मगर फिर आपको एक दफा रिमाइंडर के तौर पर ये बता दूं कि तलाक जो एक दफा दी जाए, पहली दफा दी जाए, वो भी तलाक रजई होती है, यानी उसमें आदमी इद्दत के अंदर अंदर उस औरत से रुजू कर सकता है। आज मैं रुजू से मुतल्लिक भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। फिर आदमी कभी जिंदगी में उसको दूसरी तलाक देता है तो वो भी तलाक रजई कहलाती है, यानी उसमें भी इद्दत के अंदर अंदर, और इद्दत कितनी है 3 पीरियड्स, उसके अंदर अंदर वो उसको वापस ले सकता है। जिंदगी में कभी तीसरी दफा तलाक दे दी है तो फिर अब रुजू का चांस खत्म हो जाता है। इस्लाम सिर्फ 2 दफा रुजू का चांस देता है, तलाक मरतन 2 टाइम्स सिर्फ है कि रुजू कर सकते हैं, वापस रोक सकते हैं अपने पास या जाने दे सकते हैं। इद्दत के अंदर आदमी को मौका मिलता है कि वो फैसला कर ले, ये अभी आएगा भी इस सबक में भी, कि उसने क्या करना है। जब तीसरी दफा तलाक देता है तो वो तलाक मुगल्लजा या तलाक बाइन जिसको कहते हैं वो हो जाती है। फिल फौर उसी वक्त निकाह खत्म हो जाता है और उसके बाद कोई चांस नहीं है रुजू का, कोई चांस नहीं है दोबारा निकाह करने का, अनलेस के वो औरत किसी और से जाके शादी करे, वहां पे उसका अगला शौहर मर जाए या उसको तलाक दे दे अपनी मर्जी से, तो फिर कभी जिंदगी में इसे वापस कर सकती है, वरना नहीं कर सकती। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने देख लिया कि तलाक का माना क्या है, इद्दत का माना क्या है, और हमें ये पता चल गया कि हमें कहा गया कि शुरू में इसके तलाक दो। अगर आप अपनी फिंगर्स खोलें, अपने लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां खोलें, ये 4 उंगलियों की जो ऊपर की टिप्स हैं इनको समझें पीरियड्स, और ये जो नीचे ये उंगलियों के दरमियान जगह इनको समझें तोहर। तो ये आपने शहादत की उंगली के ऊपर हाथ लगाएं, इसको टच करें, ये है 1 पीरियड। ठीक है, ये पीरियड गुजर गया, इसके अंदर जो तोहर आया, नीचे जाएं, ये उंगलियों के दरमियान जो जगह है ये सारा तोहर है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं, इस तरह इजी हो जाता है। ये तोहर गुजरा, इस तोहर के अंदर कोई मुबाशरत नहीं की, मसलन नहीं, ये जो शहादत की उंगली के ऊपर टिप पे रखें जरा उंगली, ये जो वक्त है मसलन है झगड़ा हुआ, इस औरत के पीरियड्स हैं, वो आदमी पूछता है कि कब तुम्हारे पीरियड खत्म होंगे, या उसको पता ही है कि इसके पीरियड्स हैं, तो इसको तलाक नहीं दे सकता। अच्छा, अब ये जमाना गुजरा जिसके अंदर वो पाक यानी एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं किया, अगला हैज आया, ये जो मिडिल फिंगर है इसके ऊपर उंगली रखें, ये हैज आया, जब ये हैज गुजरा तो इसके बाद फिर आप तलाक दे दें। अब उसके बाद 3 पीरियड्स फिर इंतजार करें, 3 पीरियड्स आएंगे तो फिर वो यानी उसकी इद्दत खत्म होगी। इस इद्दत में मैंने आपको बता दिया कि औरत के ऊपर लाजिम है कि वो अपने शोहर के घर में ही रहे, ये फर्स्ट तलाक की बात हो रही है या सेकंड की, फर्स्ट और सेकंड दोनों के अहकाम सेम है, इसलिए कोई 3 के लिए हमें 3 बातें नहीं करने की जरूरत, पहली और दूसरी के सेम चीजें। अच्छा, अब ये देखें कि यानी उसने अपने शोहर के घर में ही अपनी इद्दत का टाइम गुजारा, 3 पीरियड समझ लें, 3 महीने ही समझ लें, अमूमी तौर पर तो इतने ही लगते हैं ना। इन दिनों के अंदर औरत बनाओ सिंघार भी करेगी, हर तरह से घर की जो जिम्मेदारियां वो भी पूरी करेगी और उस घर में ही रहेगी, ताकि कहीं हो सकता है शोहर का दिल उसकी तरफ मायल हो जाए। तो हम फिर देखेंगे इंशाल्लाह ताला के आगे हम क्या ये इसके बारे में अहकाम आते हैं, कैसे रुजू किया जाएगा, लेकिन पहले आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वा अहसुल इद्दत, इद्दत को गिनो, ये नहीं है कि इद्दत का पता ही नहीं चला और मुझे याद ही नहीं है किस दिन ये कहे थे लफ्ज पता नहीं, अब वो पिछले महीने कहे थे कि उससे पिछले, नहीं नहीं नहीं, उसको गिनना है एग्जैक्टली, کیا وجہ ہے گرنے کی؟ اتنی امپورٹنٹ ہے یہ بات، اس لیے کہ مثلا کسی نے غلطی کر دی اور اس کی عدت ختم نہیں ہوئی تھی، اور اس نے کہہ دیا کہ ہاں وہ میری تو عدت ختم ہو گئی ہے، عدت کے گننے میں غلطی کر دی، تو اب کیا ہوگا؟ وہ کہیں بھی اور نکاح کر لیتی، اور ابھی اس کی عدت کے دن ہی چل رہے ہیں، تو وہ نکاح انویلڈ ہے، وہ نکاح صحیح نہیں ہے، نکاح غلط ہے وہ، ٹھیک ہے؟ وہ ایسے ہی ہے جیسے شادی شدہ عورت کے ساتھ کسی نے نکاح کر لیا، اس لیے وہ حرام ہو گیا۔ اس لیے عدت کے معاملات بہت سینسیٹیو ہیں، آدمی اور عورت دونوں کو چاہیے کہ وہ دونوں ہی عدت کو شمار کریں۔ اچھا، یہ ابھی میں نے آپ کو حیض میں بتایا کہ وہ جب حیض ختم ہو اگلا، تو پھر اس وقت دی جائے گی طلاق، تو یاد رکھیں، لیکن یہ پریگننٹ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پریگننٹ تو ظاہر ہے ابھی حیض آتا ہی نہیں ہے، ان کے لیے کیا ہے، پھر وہ آگے دیکھ لیں گے۔ اس کو ویسے آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ ظاہری بات ہے اس کو بھی طلاق دی جا سکتی ہے حیض کے دنوں میں، اگر اس کی عدت جو ہوگی وہ وضع حمل ہوگی، یعنی جب ڈلیوری ہو جائے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو طلاق دے دے، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی اور اس کو طلاق دے دی ہے، تو ایسی صورت میں تو پھر پیریڈز میں بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تو کبھی کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا، تو اس کا اتنا کوئی وہ پرابلم نہیں ہے کہ اس کو حیض میں کرے یا نہیں، اس میں دیکھنے کی یہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تقرضوا لهن فریدا، ان کے لیے کہا گیا کہ جن کو تم نے ابھی ہاتھ نہیں لگایا، چھوا ہی نہیں ہے، اگر تم ان کو طلاق دے دیتے ہو تو بھی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر نہیں رہنا ہے تو پھر الگ ہو جاؤ ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب فوراً اس کے اندر کیا بات آ گئی یہ حکم دیتے ہی، کہ یاد رکھو ایک بات اس کے اندر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، رَبَّكُمْ، جو رب ہے تمہارا، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے یہ احکامات فالو کرنا، کیونکہ کسی نے طلاق کتنی دفعہ کہی ہے زندگی میں، یا کیا کیسے اس نے کہی ہے، بعض الفاظ بھی طلاق کے معنی میں ہوتے ہیں، جیسے کسی نے نیت کر لی، لڑائی ہو رہی ہے، کوئی نیت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ جاؤ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں آج سے، ختم ہو گیا ہمارا تعلق، اور نیت ہی اس کی یہ ہے کہ بس میں نے ختم کر دیا طلاق، میری نیت ہے، تو اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے نکل جاؤ میرے گھر سے، بس میرا تمہارا ختم ہے بس، تو اس میں بھی ہو سکتی ہے طلاق، ایسے الفاظ۔ لیکن اب یہ آپ خود نہ فتوی دیجیے گا کسی کو، کیونکہ یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہیں، اس میں بڑا ڈیپتھ کے ساتھ دیکھ کے اور ایک ایک بات کو سمجھ کے پھر اس کے اندر علماء فتویٰ دیتے ہیں، اس میں بہت زیادہ اس چیز کا عمل دخل ہے کہ آدمی کی نیت کیا تھی جب وہ یہ کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے تو کہا گیا ہے واتقوا اللہ، اب وہ نیت کو بھی اللہ ہی جانتا ہے نا، کسی نے کس طرح سے بولا، اور طلاق کہنے والے بھی کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں ہماری تو نیت نہیں تھی طلاق دینے کی، لیکن ہم نے دے دی۔ جب آپ نے طلاق کا لفظ بول دیا تو نیت اب تھی یا نہیں تھی، اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا بولنا ہی کافی ہوتا ہے، یہ کوئی مذاق کی باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح عدت کے کو رکھ کے اور آدمی کو چانس دے دیا کہ اگر وہ پچھتاتا ہے، اگر آج غصہ آیا ہے تو چلو تین حیض تک عورت تمہارے گھر میں ہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کسی وقت تو خیال آ جائے گا کہ نہیں یہ میں نے صحیح نہیں کیا، غصہ ٹھنڈا ہوگا تو کچھ بات عقل کھلے گی، کچھ بات سمجھ آئے گی، تو انسان بہتر پھر فیصلے کر سکتا ہے۔ اس لیے عدت کے رکھنے میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ تو فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، تم نکالو نہیں ان کو ان کے گھروں سے، یہ رجعی طلاق کی بات ہو رہی نا ابھی، یعنی پہلی طلاق ہوئی ہے یا دوسری ہوئی ہے، تم نے ان کو گھروں سے نہیں نکالنا، کہ جیسے ہمارے ہاں ایک چیز کامن ہی دکھائی جاتی ہے، طلاق طلاق طلاق، چلو نکل جاؤ گھر سے باہر، اس کو گھر سے دھکے دیے اور باہر نکال کے کھڑا کر دیا، اور عورتیں بھی اس میں روتی دھوتی رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا ہماری زندگیاں ہیں کہ آدمی تین لفظ بولے اور ہمیں باہر کھڑا کر دے، نہیں، ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں تو پھر ظاہر ہے رونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا، آدمی نہیں کر سکتا اس طرح۔ یہاں پہ نوٹ کریں، اب آپ لوگ الحمدللہ اتنی آپ کو تو یہ گرامر کا پتہ چل گیا ہے، لا تخرجو ہن، ہن کیا ہے میں نے آپ کو بھی بتایا، مونس جمع کا سیگا، ان کو نہ تم نکالو، کن کو، ان بیویوں کو، یعنی عدت کے زمانے میں ان کو تم نے گھر سے نہیں نکالنا، مم بویوتی، مم بویوتی ہن، ان کے گھروں سے، کس کو کہا جا رہا ہے، مرد کو کہا جا رہا ہے کہ ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو، یہ نہیں کہا جا رہا تم اپنے گھر سے مت نکالنا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں عورت کو کہ یہ ابھی بھی تمہارا گھر ہے، اور آدمی کو بھی کہ یہ ابھی اس کا گھر ہی ہے جب تک عدت نہیں ختم ہوتی، ان کیسے اس کو اس کے گھر سے نکال سکتے ہو۔ ہمیں یہاں سے بہت بڑی ایک اور یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شادی کے بعد عورت کا گھر وہی ہوتا ہے جو اس کے شوہر کا گھر ہے، ٹھیک ہے، اس کا گھر وہ نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کا گھر، وہ میرا گھر ہے اور میں یہاں پہ تو ٹیمپرری آئی ہوئی ہوں، باہر بھاگ بھاگ کے وہیں جانا، نہیں، گھر اب تمہارا یہ ہے، عورت کا حق ہے اس گھر پہ، اس کا گھر کہا گیا بویوتی ہننا۔ ویسے عورتیں روتی پھرتی ہیں ہمارا تو کوئی گھر ہی نہیں، پہلے شوہر کے، پہلے ماں باپ کے گھر، پھر شوہر کے گھر، پھر بیٹے کے گھر، او بھائی تو تمہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا گھر ہے، کیسے ہم دیکھیں، جب ہم ہندوانہ اس اثرات کے انڈر بہت ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم اسی طرح کے رونے روتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے مذہب کا تو نہیں پتا ہے، ہم بس ان کی دیکھا دیکھی، وہ کچھ بھی نہیں ان کو سمجھا جاتا، یا کچھ ان کو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، یا ان کو کہا جاتا ہے یہ تمہارا گھر نہیں ہے یا کچھ ہے، تو وہ ہمیں بھی اپنے اوپر وہی سوار کر لیا۔ اگر ہم آج یہ آپ یہ پڑھ لیں گے نا سورت، تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کیسے عورت کی وکالت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے حق میں یہ آیات اتاری ہیں۔ آدمی کو حکم دیا لا تخرجونا، تم نہیں نکالو گے، یہ حکم کس کو مل رہا ہے؟ میں آپ کو بتایا تھا نا، فعل نہیں ہوتا نا لا کے بعد تا آ جائے، تو لا تخرجونا، تم نہیں نکال سکتے ان کو ان کے گھروں سے۔ تو اب اس کے بعد عورت کو حق کے ساتھ اس گھر میں رہنا ہے، کہ چاہے اس کے نے طلاق دے دی، اس طرح منٹ میں مجھے کر کے باہر نہیں کھڑا کر سکتا، یہ میرا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور آدمی کو بھی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اب میں ایسے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا، مجھے اس کو یہیں رکھنا ہے، اب چاہے مجھے کتنا ہی برا لگ رہا ہے یا کتنا ہی غصہ آیا ہوا ہے، میں اس کو یہاں سے نکال نہیں سکتا، کیونکہ یہ حکم کس کا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ کوئی احسان کر رہا عورت کے اوپر، یہ حکم کس کا ہے؟ اگر وہ یہ کرے گا تو کس کے حکم کو توڑے گا؟ قرآن کے، اللہ کے۔ یہ کیا چھوٹی بات ہے؟ جو مرد ایسے کرتے ہیں ان کو یہ آیات دکھا دے، نہیں نکال سکتے وہ گھر سے جب تک عدت نہ ختم ہو جائے، چاہے تمہیں کتنا ہی برا لگتا ہو تم چلے جاؤ، لیکن وہ عورت نہیں وہاں سے جائے گی، یہ اس کا گھر۔ سبحان اللہ، اور پھر عورتیں کیا چاہتی ہیں؟ اگر وہ اپنے ہی دین کے اوپر پھر اتنی یعنی تان کرتی ہیں، ایسی باتیں کرتی ہیں، ہمارے تو دین میں عورت ایسے ایسے نہیں، یہ دوسرے مذاہب میں یا ہمارے بھی معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے عورت پیر کی جوتی فلاں، یہ ایک ایسی باتیں، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اتنی تکریم دی ہے، یہ تمہارا گھر ہے تم اس سے نہیں نکلو گے، ولا یخرجنا، نہ وہ خود نکلیں، ان کو خود بھی نہیں ضرورت ہے کہ اب میرا کیا رہ گیا، اس نے تو مجھے طلاق ہی دے دیا، چلو سامان اٹھایا، وہ ہر وقت یہ تو ایک ہمارے جو میڈیا ہوتا ہے اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں نا، ہر ڈرامے میں ادھر لڑائی ہوئی، ادھر سوٹ کیس کھولے بیٹھی اور اس کے اندر کپڑے ڈال رہی، بھائی اس طرح سے تو نہیں، یہ ہی پتہ چلتا ہے، یہ ہم اپنے لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور اسی طرح کی چیزیں پھر گھروں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں، کیونکہ عدت کا میں نے آپ کو بتایا نا کتنی بڑی مصلحت ہے، ابھی ہم اس کے اوپر اور بات کریں گے، لیکن وہ بھی نہ اس طرح کریں کہ وہ اٹھائیں اور وہ ٹیکسی لی اور اپنی ماں کے گھر پہنچ گئی، بس لڑائی ہو گئی یا ختم ہو گیا سا۔ یاد رکھیں کبھی اپنے گھر سے قدم باہر نہ نکالیں جس وقت لڑائی ہو، ویسے آپ خوشی سے 100 دفعہ جائیں، اپنے گھر سے لڑ کے کبھی نہ نکلیں، اپنے گھر سے سمجھ آ رہی نا، وہ آپ کا گھر ہے جو آپ کے شوہر کا گھر ہے، اس سے کبھی لڑ کے نہ نکلیں۔ اچھا اس کے اندر کتنی بڑی مصلحت ہے، آپ اس مصلحت کو دیکھیں، نمبر 1 जब औरत उसी घर के अंदर रहेगी, बनाओ सिंगार भी कर रही है, घर की देखभाल भी कर रही है, सब कर रही है, अब देखें आदमी की नजर उसके ऊपर पड़ेगी, कभी गुस्सा ठंडा हो जाएगा, कभी दिल मायल होगा, कभी कुछ होगा, तो रुजू कर लेगा, कुछ कुछ समझ अकल ठिकाने आएगी, तो फिर उसको होगा कि मैं अब वापिस इसको ले लूं। ठीक है, दूसरा ये कि अगर औरत चली जाती है तो क्या होता है, वो अपने जाहिर है अपने माँ बाप के घर जाएगी, वहां पे उनको पता चल गया कि अब ये तो आ गई और उस आदमी ने ये किया और इसको तलाक दे दिया। अब वहां जितने दिन वो रहेगी क्या होता रहेगा, एक ही टॉपिक डिस्कस होगा उसके शौहर के बारे में, वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है, वो तो तुम्हारे काबिल ही नहीं है, उसको छोड़ दो। अब अगर शौहर रुजू भी करना चाहेगा तो क्या होगा, पहले तो इतनी नेगेटिव बातें होंगी कि वो औरत का दिल खुद ही अपने शौहर से ही खराब हो जाएगा। उधर शौहर भी जब अकेला बैठा हुआ है तो उसके भी घर वाले आ गए और उन्होंने उसको भी भरना शुरू कर दिया, ये अब चली गई ना, अब लेने ना जाना, वरना इसने रोज का यही काम बना लेना, बस गई है तो अब गई है, खुद ही आना होगा तो आएगी, मामला खराब हो गया ना। अब ये लड़की अगर आना भी चाहे, एक अपने घर वालों का प्रेशर कि तुमने नहीं जाना अब बस खत्म है, दूसरी तरफ आदमी के ऊपर प्रेशर कि उसके घर वालों की तरफ से एक यानी ये हो गई कि तुम्हारी अना के ऊपर चोट आएगी, तुम याद रखना तुम्हारी इज्जत नहीं रहनी। फिर एक मैं किसी का सुन रही थी, वो काफी कोई 50 ईयर्स तक ना वो यही जो तलाक और इन किस्म के जो मसाइल हैं इनके जज रहे हैं किसी मुल्क में, तो उन्होंने कहा, यानी उन्होंने अपने जो पूरा जिंदगी का एक्सपीरियंस 50 साल का जो उन्होंने केसेस देखे उसका उन्होंने क्या बताया निचोड़, कि उन्होंने कहा कि अक्सरियत जो 90% जो मसले बनते हैं घरों में वो किसी और वजह से नहीं सिवाय इंटरफेरेंस के वजह से। ये क्या है कि या तो मर्द की घर वालों की तरफ से इंटरफेरेंस या औरत के घर वालों की तरफ से, और दोनों तरफ के लोग ये नहीं सोचते कि इनको जिनको हम सोचते हैं ना ये तो बच्चे हैं, इनको नहीं समझ, मैं ही बहुत बड़ी हूं, मैं ही अब समझाऊंगी, मैं ही अब इनके मसले सुलझाऊंगी, नहीं वो अगर बड़े नहीं थे तो फिर इनकी शादी नहीं करनी थी, इतने बड़े तो हैं ना कि उनकी शादी की है, तो अब उनको उनके मसले खुद सुलझाने थे। बाज दफा मसलों को बिगाड़ दिया जाता है, बाज दफा मसला कुछ भी नहीं होता और मसला क्रिएट कर दिया जाता है, ये सिर्फ इंटरफेरेंस की वजह से। और कभी भी दोनों फरीकैन के घर वाले कभी ऐसा ना करें कि दूसरे के सामने उसके पार्टनर की बुराई करें, ठीक है, यानी ये भी एक बहुत बड़े मसले क्रिएट करते हैं। या जैसे मसला है कि माँ को बच्चे का बहुत ख्याल है तो वो कह रही है कि हाय मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया, खाना नहीं बना के देती तुम्हें, कैसी बीवी है तुम्हारी, सो के ही नहीं उठती तो क्या। भाई अगर वो सो के नहीं उठती तो आपको परेशानी क्या, अगर उसके शौहर को नहीं परेशानी, एक तो ये बहुत बड़े मसले अब बन गए कि सो के कितने बजे उठती है और कितने बजे नहीं उठती, खाना क्या बनाती है और क्या सारा दिन करती है। इसी वजह से फिर खवातीन लड़कियां इतनी तंग आ जाती हैं कि वो कहती हैं हमने साथ नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पर हर वक्त नोटिस हो रहा है, हर वक्त हम पर क्रिटिसाइज हो रहा है, और हमारा एक ही रोना होता है, हमारी भी तो सास ऐसे कहती थी, वो तो इतना कुछ कह देती थी, हम तो तब नहीं कहते थे, ये इन ये देखो कितने नाते, आपका जमाना और था, इनका जमाना और है, उस जमाने में आप भी हाथों में फोन लेके नहीं बैठते थे, आज छोटा सा बच्चा भी जानता है कि फोन क्या है, जमाना बहुत बदल गया है, आज तो आप अपने बच्चे को नहीं कुछ कह सकते। किसी ने मुझे कहा अगर हम बहुओं को कुछ कह देते हैं तो क्या इसके अंदर मूड बनाने की बात है, हम अपने बच्चों को भी तो कह देते हैं, आपके बच्चे भी नहीं सुनते, आज का वक्त वो आ गया है, और ये सब माओं को पता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, बच्चों को आप सुना के देखें जरा, ठीक है। तो ہم سوچتے ہیں نہیں تو ہمارا حق ہے، ہماری بھی سانس ہمیں سنایا کرتی تھی، تو لہٰذا اگر ہم بھی سنا دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو اس کے اندر یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ معاملات کو بگاڑے گی چیز۔ اسی طرح اگر بیٹی کو ہم کہیں کہ بھئی آئے تمہارا شوہر لے کے گھمانے لے کے گیا کہ نہیں گیا، تمہیں کچھ دیتا ہے پیسے کہ نہیں دیتا، تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، تو پھر معاملات بگڑیں گے، یہ سنوریں گے نہیں۔ اس لیے جب شادی کر دیں تو ان کو خدا کے لیے ان کو سپیس دیں کہ وہ لڑیں مریں کچھ بھی کریں، جب تک وہ خود نہیں آپ کے پاس آتے کہ ہمارا مسئلہ سلجھاؤ، وی نیڈ ہیلپ، اس وقت تک آپ کو کودنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کود کود کے مسئلے پیدا کریں اور ان کو بگاڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا حسن اس میں ہے کہ انسان لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، اور جن باتوں سے تمہارا تعلق نہیں ان کو چھوڑ دو، وہ اب ایک فیملی ہیں، ان کو آج لڑیں گے کل کو صلح ہو جائے گی، لیکن جب آپ بیچ میں پڑیں گے تو کیا ہوگا، مسئلے اور بگڑ جائیں گے۔ جب تھپکی لگائے گی ماں اپنے بچے کو یا بچی کو کہ تو ٹھیک ہے اور بس تو نے نہیں اس چیز سے پیچھے ہٹنا، تو کیا ہوگا پھر؟ یہ نہیں کہ 100% مسئلے اس وجہ سے ہیں، لیکن 90% مسائل اس کی وجہ سے ہیں، اور ہمیں آج اپنی آنکھیں کھولنی ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں سورہ طلاق ہے، ہمارا اسے کیا تعلق، ہمارا تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے سب۔ دیکھیں یہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے نا، کہ آئے دن ہمیں طلاق کے انسیڈنٹس کی خبریں ملتی ہیں، اتنی زیادہ تعداد ہو گئی ہے اس چیز کی، ریشو اتنا بڑھ گیا، ہم دوسروں کو کہتے ہیں ان کی کمیونٹیز میں، ہماری مسلم کمیونٹی میں بھی کم نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وجوہات کیا ہیں، اور جو وجوہات ہیں ان کو مطلب کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی کسی کو مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس طرح سے، یہ سب کی جنرل بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے نا، بیس تو وہی ہیں، ان کو نہ تم ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلیں، الا یاتینا بفاحشت مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ بڑی کوئی کھلم کھلا فحاشی کر رہی ہوں۔ کیا فحاشی ہو سکتی ہے؟ وہ فحاشی یہ ہے کہ یا تو وہ عورت کسی بے حیائی کے اندر ہے، کچھ زنا کر بیٹھی ہے، کچھ اس طرح کی بات ہے جو پھر مطلب اس کی وجہ سے پھر ٹھیک ہے، پھر وہ جائے، کوئی بدکاری ایسی ہے، یا فاحشہ مبینہ یہ ہو سکتی ہے کہ زبان درازی اور اتنی لڑائی جھگڑا کہ جینا حرام ہو گیا، تو یہ بھی ایک فحاشی کی قسم ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ ہے تو پھر ہاں وہ جا سکتی ہے گھر سے، یا وہ اس کو کہہ سکتا ہے کہ جائے، ادروائز وہ اس کا حق ہے کہ وہ وہاں پہ رہے کیا، اور اس کے ساتھ اس کو ویسے ہی کھانا پینا ایوری تھنگ ویسے ہی ہوگی جیسے کہ پہلے چل رہی تھی، ایسے نہیں کہ آپ تو طلاق دے دی بھی ہے، اس نے عدت کے بعد تو فارغ ہی ہے، میں کیوں اس کے اوپر خرچ کروں، گروسری نہیں گھر میں لا کے دینی، میں نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ یہ اسی طرح نکلے گی پھر، نہیں یہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا آگے کتنی بڑی بات ہے، سمجھنے والے ہوں تو بہت بڑی بات ہے، اگر نہ ان احکامات کو کچھ سمجھو تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کسی چیز کے اوپر آ جانا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کے لیے بہت بڑی باتیں ہیں۔ فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی لگائی ہوئی باؤنڈریز ہیں، ڈونٹ کراس دیم۔ سورہ بقرہ میں بھی یہی بات آ چکی ہے، جب طلاق کی باتیں آئیں تو تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ہے، حد ہے یہ، مت اس کو پھلانگنا۔ آپ جب اپنے بچوں کو کہتی ہیں نا کہ بس اس سے آگے نہ تم بڑھنا، یہ بس میں نے تمہیں کہہ دیا یہ لمٹ ہے، اس سے اندر ہی رہنا، تو کیا مطلب ہوتا ہے اس بات کا؟ اس کے اندر اب پھر کوئی لچک نہیں ہوگی، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو کوئی توڑتا ہے اللہ کی حدوں کو، کراس کرتا ہے اللہ کی حدوں کو، فقد ظلم نفسہ، تو اس نے اپنی جان پر ہی ظلم کیا، یعنی اپنے گھر میں اپنی بیوی کو عدت نہ گزارنے دے، یا اس کے اوپر کوئی جھوٹا ہی الزام لگا دے اور اس کو نکال دے کہ نہیں نہیں میں یہ تو کوئی فحاشی کرتی ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ ایسی بات غلط کر کے اس کو رسوا کرے. ایسی تمام صورتیں جو ہیں یہ حد کو تجاوز کرنا ہے. یا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح سے طلاق دینی ہے ویسے نہ دے, اپنی طرف سے ہی حیض کی حالت میں دے دے, یا بیوی سے تعلق بھی ہوا ہوا تب بھی دے دے, تو وہ یہ سب اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دی ہیں. آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی کتنی بڑی سبحان اللہ حکمت ہے کہ طہر کے اندر طلاق دو. اس کے لیے کیا ہوگا پھر, یہ کون کر سکتا ہے جو پہلے سوچے گا نا کہ اس وقت میری بیوی کی کنڈیشن کیا ہے, یا یہ اس کے پیریڈس تو نہیں ہیں. اچھا نہیں, اگر وہ پاک صاف ہے تو پھر اس مہینے کے اندر میرا اس سے تعلق ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, پہلے تو سوچے گا نا. وہ سوچنے کے لیے کیا چاہیے, کول مائنڈ چاہیے. اگر وہ جھگڑے میں ہیں, اگر اس وقت مطلب حال دہائیاں ہو رہی ہیں, چیخنا چلانا ہو رہا ہے, گالم گلوچ ہو رہی ہے, بد زبانیاں ہو رہی ہیں, تو کس کو یاد رہے گا کہ کیا اس کی حالت ہے. یہ حکم دے کر, جو یہ پہلا حکم ہے نا لعدتی ہن, اس میں بہت بڑی حکمت ہے. اب وہ آدمی کام ڈاؤن ہو کے بیٹھے گا, جھگڑا ختم ہو گیا, وہ گنے گا اس وقت کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کب اس کا توہر شروع ہو رہا ہے, اس میں نے دینی ہے. تو کچھ ٹائم ہی لگے گا نا. اکثر جو کیسز آتے ہیں, اکثریت, کیونکہ بہت دفعہ ایسی بات ہوتی ہے, کیس آتے ہیں تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی نے جھگڑے کے وقت میں طلاق دے دی, ایسے وقت میں جب بہت سخت غصے کے اندر تھا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا, اس نے بول دیا, اب پچھتا رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا اور اللہ کے حکموں کے اوپر چلیں گے تو واقعی اس طرح پوسیبل ہی نہیں ہے. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی حکمت بتا دی, تم نہیں جانتے شاید اللہ تعالیٰ پیدا کر دے کوئی صورت, تمہیں کیا پتا. تم اللہ کی حدوں کے اوپر چلو گے تو ہو سکتا ہے اللہ کوئی صورت پیدا کر دے, یعنی ہو سکتا ہے کوئی موافقت ہو جائے, ہو سکتا ہے کوئی ایسا اللہ تعالیٰ دل مائل کر دے, اس کا دل نرم ہو جائے, اس کا گھر جڑ جائے واپس. تو اس لیے اللہ کی حدوں پہ چلو, اور نہیں چلتے تو تم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. کیسے اپنے آپ پہ ظلم کیا, یعنی یہ جب یہ ایگزیکٹ سیم احکامات کو آپ ایز اٹ از فالو نہیں کرتے نا, مثلا آدمی گھر سے نکال دیتا ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ کہاں چھوٹی سی بات تھی, اگر وہ عورت گھر میں ہی رہتی تو چلو چار دن ناراضگی رہتی, ہفتہ ناراضگی رہتی, اس کے بعد کچھ معاملہ سلجھ جاتا. لیکن اب کیا ہوا, جب وہ اس نے گھر سے قدم باہر نکالا تو معاملہ بکھر گیا. اب وہ چھوٹا سا معاملہ نہیں رہا, وہ دو خاندانوں میں چلا گیا, اب بات بڑھ گئی ہے. اب ادھر سے بھی پڑھانے والے بہت ہیں, ادھر سے بھی سکھانے والے بہت ہیں, اب کیا ہوگا, نقصان ہی ہوگا نا. اسی طرح اگر عدت گنی ہی نہیں, جتنی بھی یہ ساری باتیں یہ ساری حدود ہیں, اگر عدت نہیں گنی, شمار نہیں کیا, تمہیں کہا تھا عدت کو گنو, تو ہو سکتا ہے عدت اتنی لمبی ہو جائے, وہ بھی عورت کے لیے تکلیف دے. اور ہو سکتا ہے کہ عدت سے پہلے ہی وہ عدت سے اپنے آپ کو سمجھا چلے میں فارغ ہو گئی ہوں اور کہیں اور نکاح کر دے, وہ بھی ایک پرابلم. اور ہو سکتا ہے کہ وہ چلو نکاح نہیں بھی کرتی, وہ کہتی ہے میری عدت ختم ہو گئی, اور آدمی اب رجوع کرنا چاہتا ہے, اب رجوع کا ٹائم ہی ختم ہو گیا, حالانکہ ابھی تو ٹائم تھا لیکن اس نے مس کیلکولیٹ کیا. سمجھ آئی نا بات. تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو کہ حکمت کی ہیں, اور ان ساری حکمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان احکامات میں بیان فرما دیا ہے, ان میں ہمارا بھلا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں ایک اہم بات, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, پھر جب وہ پہنچیں اپنی مدت کو, اپنی عدت کو, یعنی اپنی مدت سے مطلب یعنی کیا ہے, یعنی جو اپنی عدت کے ختم ہونے کا ٹائم, یہاں پہ جو بلغنا ہے یعنی پہنچنے لگیں اپنی عدت کے ختم ہونے کے وقت کو, اختتام قریب آ گیا, ابھی ختم نہیں ہوئی, تو اب کیا کریں. اب یہ سارے احکامات کو اگر آپ نمبرنگ لگا لیں نا تو آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ کتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیے. تو فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. آپ سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ کیسا گھرانا چاہتے ہیں؟ یا تو رکھو تو بھلے طریقے سے رکھو، یا پھر فارغ کر دو، جدا ہو جاؤ بھلے طریقے کے ساتھ. اب یعنی عدت ختم ہونے والی ہے، ایک طلاق دی ہے یا دو دی ہیں، اب یو ہیو دا چوائس. آدمی کے پاس ہوتی ہے یعنی یہ گرا نکاح آدمی کے پاس ہوتے کہ وہ چاہے تو اس کو توڑ دے اور چاہے تو اس کو رکھے. چونکہ ہم طلاق کے معاملات کر رہے ہیں، یاد رکھیں خلع کی بات نہیں ہو رہی، تو اس کے اندر آدمی کے پاس رائٹ ہے، یا تو روک لے یعنی اب رجوع کر لے، اور یا پھر اس کو جانے دے بھلے طریقے کے ساتھ. اور بھلا طریقہ کیا ہوگا، معروف کیا ہوگا، دونوں میں معروف کی بات ہے. روکنے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ روک لے تنگ کرنے کے لیے کہ اب اس سے اچھی طرح بدلے لوں گا، یہاں اسی کو ایک طریقہ بنا لے، طلاق دی پھر رجوع کیا، پھر طلاق دی پھر رجوع کیا، یہ ایک تماشا ہی بنا لیا. جاہلیت میں ایسے لوگ کرتے تھے، اس طرح عورتوں کو بہت تنگ کرتے تھے، نہ وہ بیچاریاں شادی والی ہوتی تھیں تو نہ طلاق والی ہوتی تھیں. دیکھیں اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کس کے ساتھ بھلے طریقے کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، عورت کے ساتھ. آدمی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے اس کو اچھی طرح رکھنا ہے، پھر بھی عورتوں کو شکایت ہے اسلام ہمیں حقوق نہیں دیتا، ہمیں ہماری آدھی گواہی ہے، ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ. یہ تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حقوق کتنے دیے، آدمی کو کتنی جگہ حکم دیا کہ اس کے ساتھ اچھائی کرو، بھلائی کرو. تم نے روکنا بھی ہے تو اس کے بعد احسان جتا کے نہیں کہ میں نے تو تمہیں رکھ لیا، اگلی دفعہ میں نے نہیں رکھنا، یا بات بات پہ کہتے جاؤ. بس لوگوں کو یہ عادت ہے، اور چونکہ میں روز مسئلے سنتی رہتی ہوں ایسے، تو ایک خاتون نے کہا کہ اس کے ہسبینڈ کی ہر وقت کی یہ عادت ہے کہ ذرا سی بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا، حتیٰ کہ اس نے یعنی ایک پیپر کے اوپر طلاق کا لکھ کے سگنیچر نہیں بس کیے ہوئے، وہ بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ یعنی ایسے کہ بس کوئی وقت آئے تو میں فوراً اس کے منہ پہ دے ماروں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر بھول جاؤ ان باتوں کو، اچھی طرح سے رہو، زندگی صحیح طریقے سے گزارو، حقوق و فرائض ادا کرو، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے، پھر وہ اس غصے کو چھوڑ دو، پھر میچیور لوگوں کی طرح رہو. اور اگر الگ ہونا ہے تو پھر بھی اچھے طریقے کے ساتھ الگ ہو، خوبصورتی کے ساتھ اس کو آزاد کرو، اس لیے کہ کوئی وقت وہ بھی تھا نا کہ اچھا وقت گزارا تھا آپس میں. تو آزاد بھی کرنا ہے تو دھکے دے کے نہیں، الزام لگا کے نہیں، گالیاں دے کے نہیں، آزاد بھی کرنا ہے تو بس ٹھیک ہے، تم اپنا راستہ لو، میں اپنا راستہ لیتا ہوں، نہیں نبھ سکی، ختم بات. دیکھیں اب حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان بھی طلاق ہوئی تھی، لیکن یہ ہوتی ہے بھلے طریقے کے ساتھ جدا ہونا، نہ کوئی الزام تراشی، نہ کوئی تو میں میں، نہ کوئی کچھ. ایڈلٹس کے درمیان ہی شادیاں ہوتی ہیں نا، اور ایڈلٹس کتنی بچگانہ حرکتیں کرنے لگتے ہیں جب وہ اتنے یعنی گری بھی حرکتوں پر اتر آتے ہیں. اسی لیے بار بار اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر کہا گیا. اب وہ کیسے بھلے کس طریقے سے اس کو فارغ کرتا ہے، یہ ابھی بعض جگہ پہ آتا ہے کہ کچھ دے دلا کے فارغ کرو، کچھ کچھ دے دو اس کو، اتنا عرصہ تمہارے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے، اب اس کو جا رہی ہے تو بس ٹھیک ہے جاؤ، ہماری نہیں. اس نہج تک آنے ہی نہ دیں کہ ایسا ہو جائے کہ بس جیسے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے، اتنے بڑے دشمن ہیں کہ بس، اور دوسرے کی بھی عزتیں اچھالتے پھریں. اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر نہیں تعلقات صحیح، نہیں زندگی اچھے طریقے سے گزر رہی، تو پھر اچھے طریقے سے ختم کر دو بس. یا تو دو ہی چوائسیز ہیں، گزارنی ہے تو اچھی طرح، نہیں تو جدا ہو جاؤ اچھی طریقے سے، ان دونوں سے تیسری کوئی چوائس نہیں ہے. ہر وقت کا ایک یعنی عورت بھی نفسیاتی مریض بن گئی ہے، اور آدمی جو ہے وہ ہر وقت ایک یعنی غصے کے اندر بھڑکتا رہتا ہے، یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا. تو نہ تو کوئی زبانی ایزا دینی ہے، نہ کوئی احسان جتانا ہے، نہ کوئی کوئی ایسا آگے کو ایسا رویہ رکھنا ہے کہ دوبارہ پھر اس طرح کی نوبت آئے، بلکہ آدمی کو بھی صبر کے ساتھ رہنا ہے، عورت کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اچھے طریقے سے رہنا ہے، اور اگر آزاد ہونا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ آزاد کرنا ہے تو آزاد کر سکتا ہے پھر، لیکن گالیاں دے کے نہیں۔ اب اس کے اندر یہاں پہ جو بات آئی فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہے ہم نے۔ جب عدت ختم ہونے والی، اب انف چانس مل گیا نا آدمی کو کہ وہ دیکھ رہا ہے پہلا پیریڈ آیا، دوسرا آیا، اب تو ہر کی حالت میں، اب تیسرا آنے والا ہے، اب مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے، میں سوچ سمجھ لوں، اب میں دیکھ لوں کہ میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ اب پھر اچھا، بیچ میں ان کا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو روک لینا ہے تو کیا اس کا طریقہ کار ہوگا؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کو کہتے ہیں رجوع کر لینا، یعنی اب آدمی نے عورت کو چاہے تو صاف الفاظ میں کہہ دے کہ میں تمہیں واپس لیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں رجوع کرتا ہوں، یا آدمی عورت کو کہتا ہے کہ چلو گھر چلو، اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہوئی ہے تو چلو اب گھر چلو، یا اس کے باپ کو کال کر کے کہتا ہے کہ بھئی میں لینے آ رہا ہوں اور ختم کریں اس ساری بات کو، اور اب نہیں بس مجھے کوئی غصہ نہیں ہے، یا کچھ اس طرح کی بات۔ یہ ہے یعنی رجوع کرنے کا طریقہ۔ اب بہت اہم، بہت امپورٹنٹ چیز جو اس کے اندر آپ سب کے لیے نوٹ کرنے کی ہے، وہ ہے کہ رجوع کے لیے عورت کی رضامندی ضروری نہیں ہے، رجوع کے لیے عورت کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اب عورت مانے گی تو رجوع ہوگا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حق اللہ تعالیٰ نے آدمی کو دیا ہے، کیوں نہیں عورت کو کیوں نہیں دیا؟ اب اس کے اوپر ہم ناراض ہو کے بیٹھ جائیں، عورتوں کو کیوں نہیں دیا، اس کی مرضی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عورت جو ہوتی ہے نا، اگر مثال کے طور پہ آدمی کے ساتھ بڑی لڑائی ہوئی ہے، آدمی کال کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے واپس لینا ہے، تو یا تم آؤ چلو ہم باہر کہیں کھانے پہ چلتے ہیں، تو عورت آگے سے فوراً کیا کہے گی؟ میں نے نہیں جانا۔ پھر آدمی کی بھی آنا آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں جانا تو نہ جاؤ، پھر میں بھی بس ختم، میرے ساتھ تمہارا معاملہ، اس کی بھی آنا آ جاتی ہے۔ عورت اب چاہتی کیا، یہ نہیں ہوتا کہ اس نے جانا نہیں ہے، لیکن عورت کو کیا اچھا لگتا ہے کہ بس کوئی اس کو چیز کرے، بس بار بار کرے، اس کو بس منائے، اس طرح کرے، پھر ذرا بہت ہی پرومسز کرے تو پھر وہ میں پھر مانوں گی، میں کیوں ایسے مان جاؤں؟ یہ آدمی کرنا نہیں چاہتا، اس کی آنا بہت بڑی ہوتی ہے، بہت ایگوئسٹ ہوتا ہے وہ، اس لیے عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھا گیا، ورنہ اور معاملہ بگڑ جاتا۔ تو آدمی کو، آدمی نے جب چاہے تو تعلق قائم کر لیا عورت کے ساتھ، وہ گھر میں ہے تو اس کے ساتھ تعلق ہو گیا، تو تب بھی رجوع ہو گیا۔ اگر تعلق نہیں بھی ہوتا اور آدمی ویسے بھی کہہ دیتا ہے، یا محبت سے ہاتھ پکڑ لیا، یا صلح صفائی کرنے کا کہہ دیا، یا اس نے کہہ دیا میں واپس لیتا ہوں، تو ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی اب صلح ہو گئی ہے، وہ رجوع ہوتا ہے۔ اس کے اندر عورت کے پاس نہیں حق وہ کہے کہ میں نے نہیں اب آنا واپس، یا میں نہیں اب مانتی، یا میں نے نہیں اب رہنا، یا اس کے گھر والے کہیں کہ ہم نے نہیں اب اپنی بیٹی کو جانے دینا، اب بھائی کھڑا ہو جائے، باپ کھڑا ہو جائے کہ نہیں جی ہم بیٹی کو نہیں بھیجتے، تم نے اس کی قدر ہی نہیں کی ہماری بیٹی۔ اب چاہے وہ عورت چاہ بھی رہی ہے جانا واپس، لیکن اب گھر والے نہیں جانے دیتے، یا وہ ہو سکتا ہے وہ خود ہی اکڑ جائے اور کہے کہ میں نے نہیں جانا، بس تمہارے ساتھ میرا ختم ہے۔ نہیں، یہ نہیں کر سکتی۔ میں نے آپ کو بتایا عورت کے پاس کیا راستہ ہے، صرف خلا کا۔ اگر اس نے نہیں رہنا تو اس کو خلا فائل کرنا پڑے گا، لیکن رجوع پہ وہ یہ نہیں کہہ سکتی۔ اب مثلا ہے، ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ ایک آدمی نے رجوع کر لیا، عورت نے کہہ دی میں نے نہیں ماننا، ٹھیک ہے، وہ نہیں آئی، آدمی کو بھی نہیں اللہ کے احکامات پتا، نہ عورت کو پتا ہے، آدمی نے کہا ٹھیک ہے اس نے نہیں آنا تو اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ اب دونوں بیٹھ گئے، عدت ختم ہو گئی، اور وہ عورت کسی اور جگہ جا کے جب شادی کرتی ہے تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اس لیے کہ وہ اس آدمی کی ابھی تک بیوی ہے، جب اس نے رجوع کر لیا تو وہ اس کی بیوی ہے، رجوع کا حق اس کے پاس تھا، جیسے طلاق کا حق اس کے پاس تھا، رجوع کا حق بھی اس کے پاس ہے۔ اب اس نے رجوع کر لیا، جب وہ مان گیا ہے اب یہ اپنی اگر ناراضگی لے کر بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ طلاق ہو گئی ہے، عدت ختم، تو وہ آزاد گھوم رہی ہے اور وہ سوچ رہی کہ بس میری تو طلاق ہو گئی ہے، وہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ وہ رجوع کر چکا تھا۔ اب اگر کسی اور کے ساتھ شادی کرتی تو جیسے ہی ہے کہ شادی شدہ نے جا کے ایک اور شادی کر لی، یہ تو حرام کام کر لیا۔ اس لیے یہ بات بے حد ضروری ہے سمجھنی کہ نہ تو ولی کی رضامندی چاہیے، کیونکہ اس وقت اس عورت کے اوپر اس کے شوہر کا حق ہے، نہ اس لڑکی کی رضامندی چاہیے۔ اور کئی اتنی بے وقوفی کرتے ہیں کہ وہ عدت کے اندر آپس میں تعلق بھی کر لیا، اس کے بعد وہ ماں باپ نے جانے نہیں دیا اور ماں باپ کو بھی نہیں پتا، اور عدت گزر گئی اور انہوں نے جا کے کہیں اور کر دی بیٹی کی شادی۔ یہ دیکھیں، یہ مسئلے اسی وجہ سے کہ ہم اپنے دین سے بالکل ناواقف ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دین کے احکامات کیا ہیں۔ اور میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ کو کہ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں اور قرآن میں آئے ہیں۔ یہ کون کہے گا میں قرآن کے حکموں کو نہیں مانتا، یا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اتنی اتنی بڑی غلطیاں پھر کر دیتے ہیں جو حرام کے زمرے میں ہیں اور سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا وَأَشْهِدُ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور گواہ بنا لو دو عدل والوں کو تم میں سے۔ تم میں سے کا مطلب کیا؟ یعنی وہ مسلمان ہو، دو مسلمان گواہ اس کے لیے، گواہی کے لیے کر دو۔ کس کے لیے؟ طلاق کے لیے یا رجوع کے لیے؟ زیادہ علماء کا خیال ہے کہ رجوع کے لیے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں دونوں کے لیے گواہ بنا لو۔ طلاق بھی دیا تو گواہ بنا لیا کرو، رجوع بھی کیا تو گواہ بنا لو کہ میں نے رجوع کر لیا۔ یہ نہ عورت یا اس کے گھر والے بعد میں مکر جائیں، وہ کہیں کہ نہیں تو اس نے تو کوئی رجوع کیا ہی نہیں تھا۔ نہیں، گواہ بنا لو۔ یہ ایسا نہیں کہ اس کے بغیر رجوع نہیں ہوگا یا اس کے بغیر طلاق نہیں ہوگی، وہ تو ہو جائیں گی، لیکن یہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ ایسا کیا جائے۔ اور واقعی اس کے اندر اتنی بڑی خیر ہے، کیونکہ کئی ایسے مسائل، اگین میں کہوں گی کہ اتنی اسٹوریز سننے میں آتی ہیں، تو بعض خواتین آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اب یاد ہی نہیں ہے کہ اب یہ تیسری طلاق دی ہے میاں نے کہ چوتھی دی ہے، کہ سوری دوسری دی ہے کہ تیسری دی ہے، ہمیں یہ یاد ہی نہیں۔ ایک دفعہ کہا تھا یہ، اس کے بعد پتہ نہیں دوسری دفعہ بھی کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، وہ تو نہیں ہمیں یاد۔ اب یہ نہیں ہم جانتے کہ یہ تیسری ہے کہ نہیں۔ تو یہ تو پھر چیزیں بہت ہی خطرناک ہو جائیں گی اگر ایسے ہونے لگے تو۔ اگر ہاں عدل والے دو ہوں تو پھر، یعنی دو گواہ، تو میں عدل والے کون ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کا سب کو پتہ ہے کہ یہ اچھے نیک شریف لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، دیانتدار ایماندار لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ جیسے ہوتا ہے ہر ایک سوسائٹی کے اندر، کچھ لوگوں کو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں نیک شریف لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں۔ تو دو عدل والوں کو گواہ بنا لیا کرو، رجوع کرنے میں بھی طلاق میں بھی، اس میں بہت بڑی بہتری ہے۔ اور فرمایا وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور قائم کرو گواہی کو اللہ کے لیے۔ یعنی اب یہ کس کو بات کہی جا رہی ہے؟ گواہوں کو، کہ تم لوگ بھی جو جن کو گواہی دینے کے لیے کہا جائے، ان کو اگر کہا جاتا ہے کہ آپ کورٹ میں آئیں اور گواہی دیں، کیا اس نے اس کو سے رجوع کیا تھا؟ تو وہ کہیں کہ نہیں اب ہم نہیں آ سکتے، یا نہیں، یا ہمارے کچھ ہے، یا پھر وہ وہاں پہنچے بھی تو طرفداری کریں، وہ میرے سے ناراض ہو جائے گا، میں کیا کروں، اس طرح کی باتیں کریں۔ نہیں، اس میں پھر عدل سے کام لینا ہے، اور یہ گواہی للہ دینی ہے، اللہ کی خاطر دینی ہے، کسی انسان کی فیور کے لیے نہیں دینی کہ اس کی نظروں میں اچھا ہو جاؤں یا اس کو خوش کر دوں، اس کے لیے نہیں، یا یہ ہماری رشتہ دار ہیں اس کی میں سائیڈ لوں، نہیں، للہ، اللہ کے لیے گواہی دینا، سچی گواہی دینا۔ کبھی آدمی ہو سکتا ہے کہ کوئی جھوٹے گواہ لے آئے اور کہے کہ نہیں میں نے تو رجوع کر لیا تھا، لگے اس نے کیا نہیں ہے، تو اس کو عورت کو ستانا چاہتا ہے۔ تو گواہوں کو اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے کہ وہ گواہی دیں اور اللہ کے لیے دیں۔ دوسری اس کے اندر کیا بات ہے کہ دیکھیں، جب ایسے معاملات ہوتے ہیں نا اور کسی کو گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے کہ آج آ جائیں آپ گواہ بن جائیں، اس طرح سے اس نے رجوع کر لیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ان مسئلوں میں پڑھنے کی۔ اکثر لوگ بھاگتے ہیں ان ایسے مسئلوں سے، کہتے ہیں ہم تو برے ہی بنیں گے، کیا فائدہ۔ اور واقعی جو اندر پڑتا ہے وہ برا تو بنتا ہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی ایک کو تو کہے گا نا کہ دیکھیں آپ اس طرح نہیں کریں، یہ صحیح چیز نہیں ہے، کسی ایک کو تو نصیحت کرے گا نا، جس کو نصیحت کر دی وہ اس کے خلاف ہو جائے گا کہ مجھے ہی کہہ رہے ہیں، اس کو نہیں کہہ رہے ہیں، دیکھو اس کو ہی سائڈ لے رہے ہیں، یہ اس کی طرف کی پارٹی ہے، دوسرے کے پاس جائیں گے اس کو کہیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ ان کی پارٹی ہے، یہ تو برا بن گیا نا، دونوں طرف سے ہی وہ خراب ہوتا ہے جو بیچ میں پڑتا ہے۔ تو اس لیے لوگ آج کل کہتے ہیں کہ ہمیں بیچ میں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے بھی کہا گیا واقعی مشاہدہ للہ، تم ان لوگوں کی خاطر نہیں، تم اللہ کی خاطر گواہی دو، تم یہ چھوڑو کہ میں ادھر برا بنوں گا یا میں ادھر بنوں گا، نہیں، تم بیچ میں پڑھو اور گواہ بن جاؤ، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے نا۔ تو یہ اس لیے کی گئی، یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے طلاق نہیں ہوتی، اگر نہیں گواہ ملے تو طلاق ہی نہیں ہوگی، جیسے شیعہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں دو گواہ ہوں گے تو طلاق ہوگی، دو گواہ ہوں گے تو رجوع ہوگا ان کے ہاں، یہ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ صرف کنفرمیشن کے لیے کہ چلو کنفرم ہو گئی نا بات، کل کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا، تو یہ مستحب ہے اگر، لیکن نہیں ملتے تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بغیر تو طلاق ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہمیں ایک نئی چیز ملی جو کہ ہم نہیں اپنے معاشروں میں کرتے، نہ طلاق کا کوئی پتہ ہے، گھروں کے اندر ہی ہوتی جا رہی ہیں، وہ ایک عورت کو پتہ ہے یا آدمی کو پتہ ہے، آدمی بھی بھول گیا، وہ جی اتنے سالوں پہلے کی بات ہے، مجھے کچھ کچھ یاد پڑتا ہے، کچھ یاد ہی نہیں ہے، نہ اس کو یاد ہے تو نہ اس کو یاد ہے، تو یہ تو پھر بہت بڑی پرابلم ہے، اگر گواہ رکھے ہوتے تو پھر کم از کم یہ مشکل تو نہ ہوتی۔ ذالکم یوعظ بہ، یہ بات نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے، کس کو؟ من کانا، اس کو جو کہ یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ باتیں بہت بڑی ہیں اگر سوچا جائے تو، کس کے لیے بڑی ہوں گی؟ ایک ایمان والا جس کو اللہ پر ایمان ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اس کے لیے تو بہت بڑی بات ہے نا، اور جس کو پرواہ ہی نہیں، نہ اللہ کے حکموں کی پرواہ، نہ اس کو آخرت کے دن کا کوئی خیال ہے، تو اس کے لیے تو بس ایسے ہیں کہ کسی نے بتا بھی دی تو ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہماری مرضی ہے، ہم تو یہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، ہم تو نہیں مانتے، یا وہ پرواہ ہی نہ کرے گا، وہ جیسے ان کی اپنی مرضی ہوگی یا جیسے ان کے گھر والے کہیں گے یا جیسے معاشرہ چل رہا ہوگا، وہ تو اسی ڈگر پہ چلیں گے نا، کیونکہ ان معاملات میں انا بہت اندر آتی ہے، ہم کیوں کریں، ہم اپنی عزت نہ دیکھیں، ہم کیا نیچے ہو جائیں، بہت زیادہ یہ شیطان اکساتا ہے کہ نہیں تم نے نیچے نہیں ہونا، تمہارا ہاتھ اوپر ہی رہنا چاہیے، اپر ہینڈ تمہارا ہونا چاہیے، اور ان کو تو ضرور سزا بھگتنی چاہیے، اس لیے ان کو ستاؤ جتنا ستا سکتے ہو، لیکن یہ کام کون نہیں کرے گا جس کو ڈر رہا ہے کہ ایک آخرت کا دن ہے۔ اور پھر آ گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو ڈرے گا اللہ سے، یہ تقویٰ کیا چیز ہے، تقویٰ کی بار بار یہاں پہ تکرار آئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا تقویٰ کے ثمرات پتہ چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کے نتیجے میں انسان کو دیتا کیا ہے، تو نمبر ون چیز فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ جو ایک میاں بیوی نے طلاق دی ہے، آپس میں ان کے ختم ہو گیا، تو ان کے لیے کیا معنی ہے، یعنی اگر وہ بچنے والا ہوگا، گناہوں سے بچنے والا، تقویٰ یہی چیز ہے نا، بچنا گناہوں سے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے، اللہ کی نافرمانی سے جو بچے گا کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا، اللہ یہ تو گناہ کا کام ہے، یہ تو میں زیادتی ہو جائے گی، میں اللہ کو ناراض کر دوں، نہیں یہ نہیں میں کر سکتی، یہاں آدمی کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا دوں، تقویٰ کیا چیز ہے، یہی کہ تم گناہوں سے یعنی ایسے بچو کہ اللہ کے غضب سے، اس کی سزاؤں سے، کہ تمہیں ایسا خوف ہو جیسے ہمیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہنے کی تو بات بری ہے، لیکن جیسے ہمیں کوئی یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم اگر پولیس سامنے کھڑی ہوئی ہے کہ یہ ہمیں اگر ہم کو غلط کام کریں گے تو ہمیں پکڑ لے گی، اس کا کتنا زیادہ ہم خوف رکھتے ہیں، سپیڈ بھی اپنی سلو کر لیتے ہیں، اپنا جیسے وائپر چلانے تو وہ چلائے، لائٹ جلانی تو وہ جلائیں کہ نہیں پولیس روک لے گی، یعنی ہمیں پولیس کا تقویٰ کتنا زیادہ ہے، اس کو تقویٰ ہی کہتے ہیں نا، کہ بچنا، ڈرنا، کیئرفل ہو جانا، یہ ہے تقویٰ. تو اللہ کی نظروں کا احساس انسان کو ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا, یہ ہے. اب میاں بیوی کے تعلقات کے ضمن میں اگر اس کو دیکھا جائے تو میاں بیوی میں سے کوئی بھی زیادتی کر ہی نہیں سکتا اگر تقویٰ ہو تو, کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا پرومس ہے ایسے کے ساتھ کہ جو جس کے اندر تقویٰ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایگزٹ دے گا. ایگزٹ کس چیز سے؟ اس کے مسئلوں سے, اس کی پریشانی سے, اس کو نکالے گا اللہ تعالیٰ, وے آؤٹ دے گا اس کو. ٹھیک ہے, جو طلاق اور یہ مسائل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے, بہت انسان کے اوپر بھاری ہوتے ہیں, بہت مشکل ہوتے ہیں, آسان نہیں ہوتے دونوں سائڈز کے لیے. لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ بنائے گا, راستہ نکالے گا. ہم کہتے ہیں نا مشکلوں میں اللہ کوئی راستہ نکال دے میرے لیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اندر تقویٰ ہوگا تو راستہ نکلے گا تمہارے لیے ضرور. سبحان اللہ, یعنی سلف صالحین میں سے ایک کہتے ہیں, ابھی کتنی زبردست بات ہے کہ آسمان اور زمین اگر کسی کے اوپر ٹوٹ پڑے اور وہ اللہ کا تقویٰ رکھتا ہو تو اللہ اس کے لیے بھی راستہ نکال دے گا. یعنی کوئی اس قدر زیادہ بڑی پریشانی کے اندر ہے, اتنی بڑی مشکل کے اندر بھی ہے, لیکن اگر اس میں تقویٰ ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال لے گا. آپ دیکھ لیں وہ جو غار والے لوگ تھے, ان غار والے لوگوں نے جو دعائیں کی تھی, وہ جو غار میں پھنس گئے تھے, حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ غار میں پھنس گئے تھے, غار کا منہ جو ہے وہ بند ہو گیا تھا, پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا, پھر انہوں نے اپنے نیکیاں کچھ یاد کی تو غار کا منہ کھلتا چلا گیا اور وہ ان کو راستہ مل گیا. اگر آپ نوٹ کریں تو ان کے تینوں کے جو کام تھے ان کے اندر تقویٰ آپ کو نظر آئے گا. یہ ان کے اندر اللہ کا ڈر اور یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کا شوق, کہ اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہو جائے, میں یہ نیکی کر لوں. یہ اب یہ بات جو ہے نا, یہ پوری بات کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ مخرج بناتا ہے, اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, یہ اتنی بڑی بات ہے. مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ذر ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی, پھر فرمایا اے ابو ذر اگر تمام لوگ صرف اس ایک بات کو لے لینا تو ان کے لیے کافی ہے, ایک بات کو. پھر آپ نے بار بار اس کی تلاوت شروع کر دی, یہ جس میں تقویٰ ہوگا اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال لے گا, اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں. یہ اتنی پیاری آیت اور مجھے تو بہت ہی پسند ہے یہ آیت, میں نے اس کو اپنے گھر میں لگوایا ہوا ہے دیوار پہ کہ میں جب اس کو دیکھوں مجھے یاد آ جائے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کے لیے کیسا راستہ نکالتا ہے. سبحان اللہ, اللہ کیسے ان کو کہاں سے رزق دے دیتا ہے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو. سبحان اللہ, یہ اس کے بارے میں ایک آتا ہے, ایک بات آتی ہے کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی جو تھے, وہ ان کے بیٹا جو تھا اس کو کافر پکڑ کے لے گئے تھے, اور اس کی وجہ سے دونوں میاں بیوی اس قدر زیادہ روتے دھوتے اور اتنی زیادہ مشکل میں تھے. ظاہر ہے کسی کی اولاد کو کافر لے گئے ہوئے پکڑ کے اور انہوں نے قید کر لیا وہ اپنے پاس, تو کیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ اس کی ماں بھی, اس کی بھی بری حالت ہے رو رو کے, اور میرا بھی برا حال ہے, تو ہم کیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین کرتے رہے, اللہ تعالیٰ بیٹے کو واپس لے آئے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا بالله پڑھا کرو, یہ پڑھا کرو. تو انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا, تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اچانک دروازے پر دستک ہوئی, دروازہ کھولا تو دیکھا آگے بیٹا کھڑا, اور بیٹا ہی نہیں کھڑا ہوا, ساتھ اونٹنی بھی ہاتھ میں اس کی نکیل پکڑی ہوئی. تو پوچھا کہ تم کیسے آ گئے, تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو بیٹھے بیٹھے ہی کہ میری قید کھل گئی اور میں وہاں سے بھاگ نکلا, اور ان لوگوں کی ایک اونٹنی میرے ہاتھ لگ گئی جس پہ سوار ہو کے میں آیا ہوں, اور پھر راستے میں بھی ان کے اونٹوں کے ریوڑ مل گئے, میں ان کو بھی ساتھ ہانک کے لے آیا ہوں, اور وہ لوگ میرے پیچھے دوڑے لیکن میں کسی کے ہاتھ نہیں لگا, سیدھے اپنے گھر پہنچ گیا. سبحان اللہ, اور ماں بھی حیران اور باپ بھی، یہ کہاں، یہ تو قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہا تھا، اب کہاں سے یہ آ گیا اور ساتھ اپنے اتنا مال بھی لے آیا، ان کا ساری ان کا گھر بھر گیا اونٹوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح راستے نکالتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے کہ بس میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، یہ سارا معاملہ ٹھیک ہے جو بھی ہوا ہے، اے میں نہیں اس کے اندر میں نے نہیں کچھ غلط کرنا، وہ زیادتی کریں تو کریں، وہ انسان کہتا ہے نا وہ بھی تو ایسے کر رہے ہیں، تو اگر ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا۔ لوگ منصوبے سوچتے ہیں، پلاننگز کرتے ہیں کس طرح سے ہم ان کو ستائیں، اب ان کو ستانے کا اور کیا راستہ ہمارے پاس ہے، تو ہمارے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کے لیے ستائیں، کبھی بچوں کے ذریعے ستائیں، کبھی کسی اور طرح سے ستائیں، کبھی نان نفقے کے اس کے اندر ستائیں، کبھی یعنی کسی طرح ہم ان کو ستاتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تقوی وہ اپنی دشمنی پہ نہ اترو، یہ دیکھو کہ اللہ کو میں نے جواب دینا ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میں نے اپنا حساب کتاب اس کو دینا ہے، میرا ان کے ساتھ کیا واسطہ۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی، کہ جو استغفار بہت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہر غم سے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے اس کو نکال دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یعنی جن کو رزق کی تنگیاں ہیں وہ بھی کیا تقوی اختیار کریں، تم سیدھے ہو جاؤ اللہ تمہارے کام سیدھے کر دے گا۔ جن کی پریشانیاں ہیں، کوئی ایسی مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی وے آؤٹ نکلے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ بعض دفعہ ایسے مسائل ہوتے ہیں انسان کو لگتا ہے اندھیرا ہے اور یہاں سے نکلنے کا تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، میں کیسے نکلوں گی یہاں سے، اللہ تو مجھے کوئی نکلنے کا راستہ دے۔ یہ آیت پڑھیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس پہ بلیو کریں، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اور آپ تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مخرج نکال دے گا۔ تو اگر طلاق والوں کے معاملات کو دیکھا جائے تو جتنے بھی احکامات آئے ہیں ان کے مطابق طلاق دے، عدت کو بھی وہ گنے، اس کے بعد اسی طرح سے وہ گھر سے بھی نہ نکالے، کوئی اس طرح کی چیز معروف طریقے سے رکھنا تو معروف رکھے، ورنہ نکالے بھی تو معروف طریقے سے نکالے، دونوں میں معروف کا خیال رکھے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی مخرج نکال دے گا، پھر کیا ہوگا، اللہ اس کو کوئی نیا ساتھی دے دے گا جو بہتر ہوگا، اس سے اس عورت کو بھی اللہ کوئی دے دے گا، لیکن تقوی دونوں میں ہو، دونوں ہی اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تو اللہ جو ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔